أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة میں اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے ان علوم کو مزید ترقی پر فرمایا تھا جن علوم میں سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے دو گروہوں کی مذمت فرمائی تھی اور یہ مسلمان کو دعا سکھائی تھی کہ ان دو گروہوں سے دور رہنا ہے، یہود اور نصارہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور پھر سورہ بقرہ کی ابتداء میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی صفات، مسلمان کی خصوصیات، مسلمان کے اخلاق، علامات بیان فرما لینے کے بعد دوبارہ دو گروہوں کا ذکر فرمایا جن کی مذمت فرمائی، ایک گروہ مشرکین کا اور دوسرا گروہ منافقین کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں. قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح اسلام نہیں لائیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرنا، قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح پسند لوگ ہیں اور زمین میں ہماری وجہ سے امن و امان قائم ہے، ہم نہیں ہوں گے تو یہ تمام روئے زمین فساد اور ایک ہنگامے کی نظر ہو جائے گی، ہمیشہ سے یہ باطل کا موقف رہا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان پہ جو نعمتیں فرمائی ہیں اس کا بیان شروع فرمایا ہے. قرآن کریم کا یہ اصول ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی حکم بیان کرتا ہے، تو اس پہ دلائل پیش کرتا ہے. انسان کو حکم کیا گیا ھدًى للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. انسان کو حکم کیا گیا توحید کا، انسان کو حکم کیا گیا وما انزل من قبلک، آپ پر اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان. کیوں یہ عبادت کیوں کرے گا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا ہے وہ یہ کہ تمہیں پیدا کیا ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اصل میں تو آپ مرے ہوئے تھے، آپ تھے ہی نہیں، کوئی نام و نشان نہیں تھا، وجود نہیں تھا، شکل نہیں تھی، نام نہیں تھا. تو یہ جو انسان کی پیدائش ہے اور انسان کا وجود ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات میں بہت بڑا احسان. اور اس احسان کے ساتھ پھر دوسرا عظیم احسان جو انسان پر فرمایا گیا ہے کہ اس کو خلافت عطا کی گئی ہے، اس کو روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا مالک بنایا ہے، مختار بنایا ہے، طریقے طریقے سے وہ اپنی حد تک تصرف کرتا ہے، عقل دی ہے. اور یہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں خلیفہ بعد میں آنے والے کو جو پہلے والے کو ریپلیس کرتا ہو, اس کا نعم البدل ہوتا ہو, اس کی جگہ پر آتا ہو, جانشین جسے کہا جاتا ہے, عربی میں اسے خلیفہ کہتے ہیں. کون سا خلیفہ, کس کا خلیفہ, علماء کرام نے اس میں بحث فرمائی ہے. اور جو فارسی کی پہلی تفسیر تاریخ میں جو ریکارڈڈ لکھی گئی ہے اسے تفسیر زاہدی کہتے ہیں. تفسیر زاہدی میں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ خلیفہ انسان کو اللہ کا بنایا گیا ہے. غور فرمائیے گا. اسی معنی کو شیخ سعدی نے بھی نقل فرمایا ہے, اور یہی معنی چلتے چلتے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ بڑے بڑے علماء ہیں, ہمارے جزیرہ ہند میں اسلام پھیلانے والی شخصیات. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد شاہ عبدالقادر, شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہما, انہوں نے بھی اسی ترجمے کو اپنایا. شاہ رفیع الدین نے بھی اسی ترجمے کو اپنایا. شیخ الہند نے بھی اسی ترجمے کو اپنایا. مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ, مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, تمام بزرگان دین نے ترجمہ فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنا خلیفہ بنا رہا ہے زمین پہ. لیکن یہاں پہ ایک اشکال ہے, اور میں نے آپ کے سامنے خلافت کا معنی بیان کیا کہ بعد میں آنے والے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. جب اللہ ہے اور رہے گا تو اس کا خلیفہ زمین میں پھر کیسے بن سکتا؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ ان کی رائے اس معنی میں مختلف تھی. فرماتے تھے کہ انسان سے قبل روئے زمین پہ جنات تھے, اور جنات نے جو زمین میں فتنہ اور فساد اور لڑائی جھگڑے برپا کیے تھے, اس کے بعد ان سے خلافت لے کے ایک نئی مخلوق کو دی جا رہی ہے, اسے انسان کہتے ہیں. اس صورت میں یہ اعتراض اور یہ اشکال کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, اشکال ختم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلیفہ بنایا تو خلافت کیا چیز ہے؟ یہاں پہ یہ بیان ضروری ہے کہ ہماری شریعت میں رسالت کے بعد سب سے اہم مسئلہ وہ خلافت کا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کا جسد اقدس مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے درمیان موجود تھا, اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام جیسے افراد جو پیدا کیے تھے ان میں کبھی بھی اس سے بڑا حادثہ, پیغمبر کی موت, رسول کی وفات, اس سے بڑا غم اور صدمے کا دن نہ کسی نے دیکھا تھا نہ سنا تھا. اور اتنی مشکلات کے باوجود جو اللہ تعالی نے مسلمانوں سے, صحابہ کرام سے پہلا مسئلہ حل فرمایا ہے وہ خلافت کا مسئلہ ہے. اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابو بکر, اللہ تعالی نے انکار فرمایا ہے کہ لوگوں کو امامت کرائے کوئی اور مگر ابو بکر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہوگا, اس موقف کو بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ ثقیفہ بنو سعدہ میں بیان فرمایا ہے. ابتدا میں حالات بڑے مشکل تھے, اختلافات تھے, اور کئی لوگ خلافت کے امیدوار تھے, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کے بعد خواہ وہ انصار ہوں یا وہ مہاجرین ہوں یا وہ کسی اور قبیلے کے ہوں, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر سب متفق ہوئے ہیں. اور حضرت ابو بکر وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، کیونکہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، انک میتون وانہم میتون. جب پیغمبر موجود نہیں رہے تو ان کے مقام پر اللہ تعالی نے جس قائد سے کام لینا تھا اس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ اہم مسئلہ ہے. آج پوری دنیا میں ایک ماحول بنایا گیا ہے اور ہر جگہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ حق فلاں، حق علی، حق حسین. ٹھیک ہے، سب حق ہیں اور ہمیں تم سے زیادہ ان سے محبت ہے، لیکن حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ کرام اور جن کے بارے میں قرآن کریم میں آیات نازل ہوئی ہوں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین کلمات سے بیان فرمایا ہو. ایک روایت میں آتا ہے، هل انتم تاركو صاحبی، هل انتم تاركو صاحبی، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے سب سے قریب کے آدمی ہیں، کیا خدا کے لیے تم ان کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ باقاعدہ بخاری شریف میں روایت ہے، کسی بات پہ جناب ابو بکر اور جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا آپس میں کوئی بات ہوئی، بحث ہوئی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو بکر کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، آپ بڑے شدید ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا میرا دوست ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرے غار کا ساتھی رہا ہے، اور جب پورے عالم نے میرا انکار کیا تو اس آدمی نے میرا اقرار کیا اور تم لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہو. بے شمار دلائل ہیں. ارحم امتی بی امتی ابو بکر، لو کنت متخذا غیر ربی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. ہی اپنے آپ لائق رکھیں گے میں تو لاتے. قال رب، یاد آپ کے رب نے، فائل زمین میں بنانے لگا ہوں ایک نائب. فرشتوں سے کلام ہو رہا ہے، فرشتوں سے بات ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے مشورہ کر رہے تھے. بعض علماء نے اعتراض کیا ہے علامہ ابن جریر پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کسی سے مشورہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی ذات منزہ ہے کسی اور کے عمل دخل سے اپنے کام میں. تو یہاں پہ علماء کرام نے اس مسئلے کا بھی بہترین حل پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت والے ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، شارع ہیں، اور قرآن میں حکم آ رہا ہے وشاورہم فی الامر، آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں. تو کیا پیغمبر جب کوئی حکم فرما دیں اور وہ حتمی حکم ہو تو کیا کسی مسلمان کو اس میں رد و بدل کی اجازت ہے؟ قرآن جواب دے رہا ہے، ما کان للمؤمن ولا مؤمنہ، نہ کسی مرد کے لیے جائز اور نہ کسی خاتون کے لیے جائز، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو اس فیصلے میں پھر کوئی اور شامل نہیں ہوگا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منزلت وہ رسالت کی ہے، وہ نبوت کی ہے، لیکن قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے کہ وشاورہم فی الامر، آپ صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں. پتہ چلا کہ مشورہ کرنا بادشاہت اور شہنشاہیت کی شان میں کمی نہیں لاتی بلکہ زیادتی لاتی ہے. استاد کلاس میں بچوں سے پوچھتا ہے کسی بھی مسئلے کے، مثلا کس دن چھٹی کرنی ہے یا کس دن امتحان ہونا چاہیے، تو بچوں کی رائے استاد کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن استاد بچوں کی منشا جاننا چاہتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے اور یہ کس قدر تیاری کر چکے ہیں تاکہ اس کے مطابق ان سے پھر آگے معاملہ کیا جائے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب کیا آپ بنا رہے ہیں ایسا مئی افسدو فیہا جو زمین میں فساد برپا کرے ویسفک الدماء اور خون بہاتا ہو. فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو حضرت آدم کی تخلیق ہو رہی ہے یہ فساد ہے اور یہ خون بہانے والے ہیں؟ یہ بات یاد رکھی جائے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ واضح عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی بھی غیب کی خبریں نہیں جانتا. لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. تو فرشتے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ غیب نہیں جانتے. تو سوال پیدا ہوا کہ فرشتے ہی خود اللہ کے خلیفہ اگر بن جاتے یا اللہ تبارک و تعالی ان کو خلافت عطا فرما دیتے تو کیا ہی بہتر نہیں ہوتا؟ جواب دیا جاتا ہے کہ روئے زمین پہ ایسی مخلوق چاہیے جو روئے زمین پہ رہنے کی, بسنے کی, سونے کی, اٹھنے کی, کھانے پینے کی صلاحیت رکھتا ہو. فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, نہ ان کو نیند آتی ہے, نہ ان سے گناہ ہوتا ہے, نہ ان کو شادی کی ضرورت, نہ ان کو اولاد, اور وہ فوت ہوں گے بھی یا نہیں اس میں بھی دو اقوال ہیں. ایسی مخلوق جو روئے زمین کے کسی چیز سے ان کا تعلق ہی نہ بنتا ہو, ان کو وہاں کا نگران بنانا اور اللہ کے احکام کا نافذ کرنے والا بنانا یہ عقل کے تقاضے کے خلاف. مثلاً ایک انسان کو اگر سمندر میں رہنے کا حکم دے دیا جائے تو وہ سمندر کی مخلوق نہیں ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہی جواب انسان سے پہلے جو مخلوقات اس روئے زمین پہ رہی تھیں انہوں نے اس روئے زمین میں بڑا فساد برپا کیا, قتل و قتال کیا, جنگ و جدال کیا, آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے اور فرشتے یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور با ادب درخواست رکھی کہ آپ نے جو مخلوق روئے زمین کے لیے تیار فرما رہے ہیں وہاں تو یہ فساد ہی ہوتا ہے. اور دوسرا جواب, میرے محترم بھائیوں, میں سمجھ رہا ہوں آج کا جو بیان ہے لیکن یہ قرآن کی تفسیر ہے اور علوم کا بیان, ادھر ادھر کے واقعات قصے وہ مجھے بھی بہت یاد ہیں لیکن آپ حضرات تشریف لائے ہیں, قیمتی اوقات ہیں, کچھ علمی بات ہو جائے انشاءاللہ آگے اور باتیں بھی ہوں گے. تو خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ جو نگران ہوتا ہے. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ جو روئے زمین پہ اللہ کا قانون اور عدل و انصاف نافذ کرتا ہے. اور میرے محترم بھائیوں, کیا فرشتے اپنے اس قول میں غلط نہیں تھے کہ روئے زمین پہ جو انسان آنے والے ہیں وہ فساد بھی کریں گے, وہ خون بھی بہائیں گے, وہ مشکلات بھی بنائیں گے. آج جو السلطان ظل اللہ فی الارض, کہ وہ جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اللہ کا زمین پہ نمائندہ ہوتا ہے. ہمارے بادشاہ, ہمارے وزراء, ہمارے وزیر اعظم, ہمارے صدور اور ہمارے مشیر, ایک نمبر کے چور, اچک کے ڈاکو, رشوت خور اور نہ جانے کس کس قسم کے اعمال کے مرتکب. علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم پر اعتراض نہیں فرمایا بلکہ آنے والی نسل ما یکون کے اعتبار سے اس پہ اعتراض کیا. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اول شے وہ خیر ہوتی ہے لیکن بعد میں آنے والی جو اس کے افراد ہوتے ہیں وہ پھر مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. تو بہرحال فرشتوں نے یہ بات اللہ تعالی کی حضور رکھی, اتجعل فیہا, کہ آپ بنا رہے ہیں زمین میں ایسا خلیفہ, من یفسد فیہا, جو زمین میں فساد برپا کرے گا, ویسفک الدماء, اور خون بہائے گا, ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اور ہم تو آپ کی بڑھائی بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کی تعظیم بھی کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ تعالی نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ دلیل اس جگہ پیش کی جاتی ہے جہاں اس دلیل کا تقاضا اور شان موجود ہو. مثلا حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے, آپ نے فلاں مسئلہ بیان کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے تھے دلیل یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, بس یہ دلیل ہے. فرماتے تھے ہاں میرے لیول کا اور میرے ہمسری کا کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی فقی لے آؤ، تو پھر میں اس کے سامنے تمام دلائل پیش کر دوں گا، آپ کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ میں نے کہا ہے. اور پھر حوالہ دیتے تھے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ہندوستان کے، انہوں نے عبد الرب نشتر کے کسی تحریر پہ اعتراض کیا تھا، تو عبد الرب نشتر نے جواب میں کہا کہ جی دلیل تو فرمایا کہ سید سلیمان کہہ رہا ہے، بس اتنا کافی ہے، ہاں جب کوئی عالم محدث مفتی آئے گا تو پھر میں جواب دے دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب، انی اعلم ما لا تعلمون، رہنے دو، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. یعنی علم کا مقام اور مرتبہ دیکھ کے وہاں علمی دلائل اور علمی ابحاث پیش کیے جائیں گے، جہاں کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ علمی تقاضے، علمی آداب اور علمی حقائق کیا ہیں، اس کے سامنے آپ بخاری، ترمذی، مشکات اور ہدایہ کھول کے بیٹھ جائیں گے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، قرآن میں ہے گدا ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں. تو فرشتوں کا مقام وہ مخلوق کا مقام ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہیں، وہ ما یکون سے ما خبر نہیں ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالی کا مقام وہ خالقیت کا مقام ہے، بادشاہت کا مقام ہے، اللہ تعالی ہی کو علم غیب ہے. جواب دیا گیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. ونقدس لک، اور ہم آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں. میرے محترم بھائیو، یہاں تھوڑا سا غور فرمائیے گا کہ فرشتوں کی طرف سے جو اللہ تعالی کے سامنے بات رکھی گئی تھی، اس میں تین قسم کے اعتراضات ہو سکتے تھے. پہلا اعتراض کہ فرشتوں نے اللہ تعالی کے سامنے جو کہا، کیا اللہ تعالی عیب دار مخلوق پیدا کر رہا ہے؟ کیا اللہ تعالی ایسا انسان پیدا کر رہا ہے جس میں عیوب ہیں؟ جواب دیا، ونحن نسبح، اے اللہ تسبیح صرف تیرے لیے ہے، اور تو تمام عیوب سے پاک اور صاف ہے. دوسرا اعتراض کہ کیا اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالی کو انسان کی ضرورت ہے؟ بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، تو بڑا ہے، تو عظیم ہے، تجھے کسی مخلوق کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تحمید بھی کرتے ہیں، ہم تقدیس بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ عبادت ضروری تھی؟ ونقدس لک، اے اللہ آپ تقدیس والے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، ہم تو آپ کی مخلوق ہیں، آپ سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. تو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتوں کو یہ جواب دیا گیا کہ اس معاملے میں تم کچھ نہیں جانتے، فرشتوں نے فوراً رجوع کر لیا، بندہما بہ کے ز تقصیر خیش، فارسی میں کہتے ہیں بندہ وہ بہترین ہے کہ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ جن سے کوئی خطا ہو جائے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، تو او ظلموا انفسهم فاستغفروا اللہ لذنوبهم، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ فقیہ امت محدث العصر حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم اور قائد گزرے ہیں، انہوں نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ خلیفہ جب تک اللہ تعالی کا حکم اور شریعت زمین پہ نافذ کرتا ہے، تو وہ خلیفہ زمین میں اللہ کی رحمت اور اللہ تعالی کی طرف سے خیر اور برکت کا باعث بنتا ہے. اور وہی خلیفہ جب اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے آقاؤں کو بدل لے اور خدا وحدہ لا شریک کی دین کی تعلیمات کو روئے زمین پہ نافذ کرنے کے بجائے دیگر راستوں پہ چل پڑے اور دیگر ادیان والوں کو خوش کرنے لگے، تو پھر یہی خلیفہ جو زمین پہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا اولائک کالانعام بل ہم اول، یہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے. تو یہ تمام سلسلہ ہی ختم ہو گیا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء کرام انسان بندے اللہ کے دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سب اللہ کی دین کی تعلیمات زمین پہ نافذ فرماتے تھے، لہذا وہ خیر الخلیفہ تھے بئس الخلیفہ نہیں تھے. اور قرآن کریم میں برے خلیفہ کا بھی ذکر ہے، فخلفوا من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ان کے بعد ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوتوں میں لگے رہے. اللہ تبارک و تعالی استقامت نصیب فرمائے، حفاظت عطا فرمائے. وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے سکھلا دیے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام. ثم عرضہم علی الملائکہ، اور پھر اللہ تعالی نے پیش فرمایا ملائک پر. کیا مطلب؟ یہ عوام میں مشہور ہے کہ حضرت آدم کو مختلف چیزوں کے نام بتلائے گئے اور فرشتوں کو نہیں بتلائے گئے، یہ غلط بات ہے، انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے. امتحان جب بھی ہوتا ہے تو امتحان لینے سے پہلے سب کو برابری میں شریک ہونا لازم ہے، اگر ایک کو بھی کوئی سوال یا جواب پتہ چل جائے تو وہ امتحان پھر امتحان نہیں رہتا. ہاں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت آدم کو اور ملائکہ کو بھی یہ بتلا دیا گیا کہ روئے زمین میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، یہ بیلچہ ہے، یہ پتیلا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، یہ کھانے کی اشیاء ہیں، یہ طبیعت خراب ہونے کے بعد استعمال کی اشیاء ہے. اور حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہ انسان ہیں، روئے زمین کی مخلوق ہیں، انہوں نے یہ تمام چیزیں نوٹ فرما لی، اس لیے کیونکہ آگے اس کی ضرورت آنے والی تھی. اور فرشتے جن کو نہ کھانا کھانا ہے تو ان کو پھر پتیلے سے کیا کام، اور فرشتے جن کو نہ سونا ہے تو ان کو بستر سے کیا کام، اور فرشتے جن کو نہ بھوک لگتی ہو تو ان کو گندم اور مکئی اور باجرے سے کیا کام. لہذا وہ یاد نہ رکھ سکے، وہ سب بھول گئے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب ان کا امتحان لیا گیا تو جناب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے صحیح صحیح جوابات دیے گئے، اور فرشتوں کو کوئی یاد نہ رہا کہ یہ کیا چیز ہے. اور یہ تمام بات اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق ہو رہی ہے. بخاری شریف کتاب التفسیر میں حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے خطا کی اور شجرہ ممنوعہ کھا لیا اور سزا ہم بھگت رہے، یہ کیا بات ہوئی، کیا ضرورت تھی وہ کھانے کی؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ آپ موسیٰ ہیں، آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی ہے، کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں پہلے سے منظور تھا، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں. فحجا آدم و موسیٰ، لہذا آدم کی دلیل بھاری پڑ گئی موسیٰ پہ. بڑے پیغمبر اور جو بڑے ہیں وہ یقیناً بڑے ہوتے ہیں. ثم عرضہم علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. فقال انبئونی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ بِأَسْمَائِ هَؤُلَاءِ، ان تمام ناموں کو، کیا نام تھے؟ بہت سارے اقوال ہیں، اور حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ہی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ضرورت انسانیہ کے اشیاء کے نام، یعنی انسان کے زمین پہ رہنے کے لیے جو ضروری ضروری اشیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم حضرت آدم کو عطا فرمائی گئی. ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے فرمایا پاک ہے تیری ذات، ہمیں کوئی علم نہیں. الا ما علمتنا، مگر وہ جو آپ ہمیں سکھا دیں. میرے محترم بھائیوں، سبحان اس میں اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم ہے اور بندے کی تقصیر ہے، یعنی جب بھی انسان گناہ کا اعتراف کرے یا جب بھی انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ غلطی ہو گئی اور آگے سے اب اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے، فوراً استغفار شروع کر دے، تو قرآن میں اس قسم کے استغفار کو سبحانہ کے ساتھ بیان کیا گیا. دلیل حضرت یونس علیہ السلام، وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کے تشریف لے گئے اور اجتہادی خطا کا احساس ہو گیا تو آپ نے جو استغفار فرمایا اس میں سبحانك اني كنت من الظالمين، اے خدا تو بہت عظیم اور بہت بڑا ہے اور میں کمزور. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. حضرت والد صاحب تفسیر فرماتے تھے کہ صبح بھی تم سے گناہ ہوتے ہیں لہذا اللہ کو یاد کرو، اور شام کو بھی گناہ ہو جاتے ہیں لہذا دوبارہ اللہ کو یاد کرو. اور یہاں دیکھیے، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، قرآن نے کہا ہے. تو یہ جو یہ فرشتوں کی یہاں پہ بات چل رہی ہے کہ ایک علماء کرام کہتے ہیں منشا کے خلاف ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ منشا کے خلاف ہو گیا، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف جو رائے سامنے آئی اس پہ بھی معافی مانگی جا رہی ہے. سبحانک لا علم لنا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں کوئی علم نہیں. یعنی تمام علوم، خواہ وہ علوم ظاہرہ ہو یا علوم باطنہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو، اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ ہی انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، اور وہ علوم پھر آگے چلتے ہیں. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ بہت ہی زیادہ جاننے والے اور حکمت والی ذات ہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب آپ بتائیے ان کو یہ جو آپ کو سبق پڑھایا گیا کیا ہے. فلما انبئهم باسمائهم، جب حضرت آدم نے تمام نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرمایا گیا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپائے رکھتے ہو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ظاہر کرنے سے مراد وہ بات جو قرآن میں ذکر ہو گئی کہ انسان یہ تو فتنہ اور فساد برپا کر سکتا ہے، اور جو بات چھپا لی، فرشتوں کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ عظیم اعزاز ہمیں دیا جائے. مفسرین کرام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے تفاسیر میں. آپ حضرات یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من تکلم بثلاث فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جس کسی نے تین باتیں کہیں اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. الاول، پہلی بات، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی الغد، جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کل کیا ہوگا، اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ بولا. اور نمبر دو، من یقول ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رعا اللہ یا رعا ربہ، جو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ حضرت عائشہ کا، اس میں مختلف رائے ہے دیگر صحابہ کرام سے مختلف. اور تیسرا کہ جس کسی نے یہ اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام مکمل نہیں پہنچایا، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا جھوٹ بولا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ پر جو دین نازل ہوا ہے وہ آپ پورا پورا پہنچائیں گے. اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب عین ایسا موقع آیا کہ تمام عالم اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ، الا هل بلغتو الا هل بلغتو الا هل بلغتو، کیا میں نے پہنچائی نہیں، کیا میں نے بات نہیں پہنچائی، صحابہ نے فرمایا بالکل پہنچائی. تو بہرحال فرشتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی کے حضور حسب منشا کے خلاف جو رائے سامنے آئی اس پر معافی مانگی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمان اور زمین کے بھید اور اسرار اور رموز جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں بخوب جانتا ہوں کہ تم کیا ظاہر کر رہے ہو، کیا چھپا رہے ہو. علماء کرام نے یہاں پہ یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ فرشتے اور جنات اور انسان یہ تین مخلوقات ہیں جو اصولی طور پہ شریعت کے پابند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے لیے جو احکام نازل فرمائے ہیں صبح شام دن رات ہر وقت وہ اس کے منتظر رہتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب احکام نازل ہو رہے ہوتے ہیں تو فرشتوں پہ کپکپی طاری ہو جاتی ہے، اور ان کے پر ہلتے ہیں جیسے زنجیر کوئی کھینچ رہا ہو، ایسی آواز آتی ہے. حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. یہاں تک کہ جب دلوں سے خوف چلا جاتا ہے تو پھر فرشتے متوجہ ہوتے ہیں کیا حکم آیا ہے، اور جو بھی حکم آیا ہے درست ہے صحیح ہے اس کے اعمال بجا لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا وعمرا مباركا. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی پریشان رہتے ہیں، دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی تمام حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. قرآن کریم جس کی تفسیر، جس کے درس کی یہ عظیم مجلس ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی کتاب کو ہمارے لیے شافع اور مشفع بنائے. ہم تو بہت ہی ناقص ہیں، گناہگار ہیں. اللہ تعالی آپ کے رحم، آپ کے فضل اور آپ کی طرف سے عنایت شدید محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکات سے ہماری مغفرت فرمائے. قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سیکھنے کی، ساری زندگی قرآن والا اور قرآن کا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ عظیم سرمایہ جو اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہم پر احسان عظیم فرما کے ہمیں عطا فرمایا ہے، قرآن مجید فرقان حمید، اللہ تبارک و تعالی اس عظیم کتاب پر ہمیں تمام مسلمانوں کو پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اخلاص نصیب فرمائے، اللہ تعالی قبولیت نصیب فرمائے. تمام قسم کی آفات، حوادث، مشکلات، فتنے اور مصائب اور دشمنوں کی سازشیں، حاسدین کی سازشیں، اللہ تبارک و تعالی سب سے ہم کو، آپ کو، تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، مامون فرمائے. اللہ تعالی ہر ہر لمحہ اپنی مدد اور نصرت نازل فرمائے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں، اس کے تمام سلسلے، اس کے تمام شعبے، اللہ تعالی دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے. حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالی درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرت کے علوم اور فنون سے ہمیں اور آپ کو سب کو وافر حصہ عطا فرمائے. آنے والے سلسلے ختم بخاری شریف اور اس کے بعد امتحانات، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دورہ تفسیر کی باقاعدہ مجلس، اللہ تبارک و تعالی سب کو بخیر و عافیت فرمائے، پایہ تکمیل تک خیریت سے پہنچائے، اپنے غیب کے خزائن سے اور وافر مقدار میں تمام انتظامات فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو احتیاج سے بچائے، بندوں سے امیدیں لگانے کے بجائے اللہ تعالی کے دربار میں ہمیں متوجہ فرمائے، ہمیں ذاکرین بنائے، ہمیں شاغلین بنائے، ہمیں نمازی بنائے، ہمیں روزہ دار بنائے، اور دنیا تو چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے. اے اللہ ایمان نصیب کر دیجئے، قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، آپ کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما دیجئے، آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجئے، اور جنت الفردوس میں انبیاء، اولیاء، صلحاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو مقام عطا فرما دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ما شاء الله لا قوه الا بالله فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.